بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 نومبر سن 2001، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں دو موضوعات پر گفتگو کی. نمبر 1، طالبان کی عارضی پسپائی، اور نمبر 2، رمضان المبارک میں قیام اللیل.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے چونکہ ہڑتال کی جو کال تھی وہ پہیا جام ہڑتال کی تھی، اگرچہ خیال یہی تھا کہ اس طور سے پہیا جام تو نہیں ہوگا، ٹریفک کچھ نہ کچھ جاری رہے گی، تاہم میرے لیے پھر یہ ممکن نہیں تھا چونکہ جو دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل ہے میرا تعلق اس کی مرکزی کمانڈ سے ہے، تو میں نے کہا کہ میں خود تو کم از کم اس پر عمل کروں، اس لیے یہاں حاضری نہیں ہو سکی تھی. لیکن جو میں نے خطاب کیا تھا گزشتہ جمعے میں علامات قیامت کے ضمن میں، وہ در حقیقت انہی خطابات کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جو یہاں گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں کے جو شرکاء ہوتے ہیں اجتماع جمعہ کے، کچھ حضرات تو وہاں نظر آئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ سب لوگ تو وہاں موجود نہیں تھے. اگرچہ وہ باتیں بھی کچھ سامنے کی ہیں، کوئی میں نے کوئی آسمان کے تارے توڑ کر میں نہیں لایا، سامنے کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، لیکن جب وہ ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئی ہے تو تاثر جو ہوا اس وقت کے مجمع میں اس کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس خطاب کے 70 کیسٹ جو ہیں اسی وقت آن دی اسپاٹ جمعے کے نماز کے فوراً بعد ہی وہ لوگوں نے حاصل کیے. اگر تو اس میں مضمون مکمل نہیں ہوا تھا، علامات قیامت اور خاص طور پر جو باب الملاحم ہے اس کے صرف 2 ادوار کا ذکر میں نے یہاں بھی کیا تھا، 2 ہی کا وہاں کیا ہے، بقیہ یہ کہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی اس مضمون کی تکمیل کروں گا، لیکن جتنی باتیں اس میں آ گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں. اب آج کے جمعے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس ہفتے کے دوران افغانستان میں طالبان کو بڑی غیر معمولی پسپائی ہوئی ہے، غیر معمولی اس اعتبار سے بھی غیر متوقع تھی، دشمن بھی حیران رہ گئے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ ان لوگوں نے پسپائی اختیار کی ہے. اندازہ تو یہ تھا کہ یہ زمینی جنگ شروع ہوگی تو تب اصل مقابلہ ہوگا، اور تب معلوم ہوگا کہ یہ کیسے اپنے مقصد کے خاطر جو ہے اور اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں کہ ان پر فتح پانا ممکن نہیں ہے. لیکن جو ہوا ہے اچانک، اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ طالبان کی جو ہائی کمانڈ تھی اس نے یہ محسوس کیا کہ جس نوع کی بمباری امریکہ کر رہا ہے اس کا ہم مقابلہ میدانوں میں نہیں کر سکتے. کارپیٹ بمبنگ، پھر اس میں وہ ایگزیکیٹر سے نام ہے اس بم کا، خاص بم جو ہے ڈیزی کٹر، تو وہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا غالباً پہلے کہ زمین کی سطح سے 3 فٹ اوپر ہی پھٹ جاتا ہے، لہذا ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوا ہے، وہ تباہی مچاتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اصل میں امریکہ کے پاس جتنے تباہ کن ہتھیار موجود ہیں عام طور پر لوگوں کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ جو افغان وار تھی جو کہ پہلے شروع ہوئی تھی روسیوں کے خلاف، اس کے دوران پہلی مرتبہ سٹنگر میزائل سامنے آیا تھا، اس سے پہلے کوئی اس سے واقف تھا ہی نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ روس کی شکست میں بہت بڑا رول جو ہے اس سٹنگر میزائل نے پلے کیا تھا. ایک تو میزائل وہ ہوتا ہے جو سیدھا جا رہا ہے اور اس کی زد میں کوئی آ گیا تو آ گیا، نہیں تو پھٹ جائے گا، جا کے بات ختم ہو جائے گی. ایک وہ ہے کہ جو بھی پیچھا کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کا، اس لیے کہ وہ حرارت کے حوالے سے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اگر جہاز جس کو کیوں اپنے ہٹ کیا کرنا چاہا تھا وہ ذرا مڑ گیا تو وہ بھی مڑ جائے گا. تو اس سے جو تباہی ہوئی تھی روسیوں کی، وہ بڑا فیصلہ کن ایک رول تھا کہ جو افغان اس جنگ میں شکست ہوئی ہے. اسی طرح پھر جب خلیج کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں پہلی مرتبہ پیٹریوٹ میزائل سامنے آئے، یعنی گمان یہ تھا کہ صدام حسین کے پاس جو سکنڈ میزائلز ہیں وہ بڑے تباہ کن ہیں اور ان سے وہ اسرائیل کو بھی، اور اگر سعودی عرب بھی اسی طریقے سے ڈٹا رہتا ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے ساتھ تو اس کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ پیٹریوٹ میزائل سامنے آ گیا کہ جو کسی آنے والے میزائل کو فضا ہی کے اندر اس سے جا کر ٹکرا کر اسے ختم کر دیتا ہے. اور اس وقت جو یہ بم سامنے آیا ہے غالباً اس سے پہلے کہیں یہ استعمال نہیں ہوا، 15,000 پاؤنڈ تو اس کا وزن ہے. بہرحال نتیجہ یہی نکلا کہ طالبان کی قیادت نے یہ محسوس کر لیا کہ اس سے یہ ہے کہ جانے جائیں گی بے شمار، اور ساتھ یہ ہے کہ سویلینز جو ہیں ان کی بھی جانے بے شکار جو ہیں جا رہی ہیں. تو غالباً انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے کہ ہم میدانی علاقوں کو چھوڑ کر اور پہاڑوں کے اندر جائیں اور وہاں سے پھر گوریلا وار کریں ان کے خلاف. بہرحال ان کو ہم چین سے یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے. لیکن یہ کہ یہ فیصلہ غیر متوقع بھی ہوا، یہاں تک کہ بہت سے کارکن جو وہاں پر پاکستان سے گئے ہوئے تھے امدادی کاموں میں مصروف تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے جو وہاں پہ کچھ امدادی کام کر رہے تھے، ان کو بھی بر وقت نہیں بتایا جا سکا. انہیں بھی اچانک معلوم ہوا ہے تو وہ بھی جیسے بھی ممکن ہوا ہے ان کے لیے وہ جان بچا کر نکل آئے ہیں. بلکہ ایک وفد تو یہ ہے کہ پہنچا ہی اس وقت جبکہ بالفعل طالبان کابل کو خالی کر چکے تھے، لیکن انہیں کوئی اطلاع نہیں تھی. وہ تو یہ ہے کہ شمالی اتحاد والے بھی ڈرتے رہے، جلدی سے داخل نہیں ہوئے، انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں چھپے ہوئے اندر طالبان نہ ہوں کہ جو پھر ہماری درگت بنا دیں، لہذا وہ ایک رات باہر ہی منتظر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس گروپ کو نکلنے کا موقع مل گیا، ورنہ یہ کہ وہ اس میں پھنس گئے ہوتے. بہرحال یہ حالات جیسے بھی ہوئے ہیں، اور اب جو بھی رخ وہ اختیار کریں گے اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا شدید صدمہ ہے جو پاکستان میں جو بھی دینی جذبات رکھنے والے لوگ ہیں جن کے اندر حمیت دینی ہے، تو وہ تو یقیناً ایک شدید صدمے کی کیفیت سے دوچار ہیں. اور میرا حال بھی کوئی ان سے علیحدہ نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے. کئی روز سے میری کیفیت یہ ہے، 4 روز سے تقریباً، کہ بار بار ایک شعر ذہن میں آتا ہے. مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ترابلس کی جنگ میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، 1912 کی بات ہے یہ، تو انہوں نے عربی زبان میں ایک مرثیہ کہا تھا، کیف القرار وقد نکس علامنا بترابلس. قرار آئے تو کیسے آئے کہ ہمارے جھنڈے جو ہیں ترابلس میں سرنگو ہو گئے. یہی ترابلس کی جنگ تھی جس کے بارے میں بڑے ہی دل دوست قسم کے نالے جو ہیں اقبال نے بھی کہے، شبلی نے کہے. آج میں سوچ رہا تھا، آج ہمارے افلاس کا یہ عالم ہے، قحط الرجال کا یہ عالم ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس کوئی قومی شاعر بھی نہیں ہے جو ہمارے اس جذبات کی ترجمانی کر سکے. وہ وقت تھا تو کیسے کیسے لوگ موجود تھے، شبلی بھی تھے، حالی بھی تھے، فراہی بھی تھے، علامہ اقبال بھی تھے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ جس میں انہوں نے یہ نقشہ باندھا ہے کہ انہیں حضور کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا اور کوئی ایسی صورت بنی کہ پیشی ہوئی حضور کے ہاں، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اقبال میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو. تو علامہ اقبال نے جو اس مضمون کو باندھا ہے، مگر میں نظر کو ایک آبگینا لایا ہوں، ایک میں لایا ہوں آبگینا آپ کے لیے تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر. جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، وہ چیز جو اس آبگینے میں میں لے کر آیا ہوں وہ جنت میں بھی ملتی نہیں ہے. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. تو ترابلس میں جو مارے گئے اور شہید ہوئے ان کا لہو میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر. اسی جنگ میں ایک عرب بچی فاطمہ بنت عبداللہ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھی کہ وہ بھی عزت میں آئی اور شہید ہو گئی، تو اس پر بھی اقبال نے پوری نظم لکھی، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، بڑی لمبی نظم ہے۔ تو اسی میں وہ اسی دور کے اندر وہ شعر کہا تھا مولانا فراہی نے، کیف القرار وقد نکس اعلی مناب ترابلس۔ تو واقعہ یہ کہ کیفیت وہی ہے، قلبی، ذہنی، نفسیاتی، جذباتی شدید صدمے کی کیفیت سے ہم دو چار ہیں، لیکن ہمارے لیے جائے پناہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ سورہ کہف میں کہا گیا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی کڑا وقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مایوسی کا سامنا ہو، تو اپنے رب کی کتاب کو پڑھا کرو، اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کوئی شے بدلنے والا نہیں ہے، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سوا تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی پناہ گاہ کہ کہاں جا کر تم پناہ پکڑ سکو، اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ پھر اس کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ہر صورتحال کے ضمن میں رہنمائی موجود ہے۔ میں نے وہ حدیث بارہ آپ کو سنائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلتو، حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ قال کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ اللہ کی کتاب ہے، فتنوں سے بچانے والی، فتنوں سے نکالنے والی شے اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں ان قوموں کا حال بھی درج ہے جو تم سے پہلے تھی، ان لوگوں کے حال بھی درج ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے مابین جو بھی اختلافات ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا گیا، فیہ ذکرکم، تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تلاش کرو اس میں، کہیں نہ کہیں تمہیں اپنا جو ہے اپنے کردار کی جھلک مل جائے گی۔ تو میں آج وہی آیات آپ کو کہ جو سورہ آل عمران میں نازل ہوئی، اس لیے کہ ایسی ہی کیفیت تھی کہ جبکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر جو ہزیمت ہوئی اور پسپائی ہوئی اور بڑا شدید نقصان ہوا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور خود جو ہیں زخمی ہوئے، آپ کے نندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا اتنا خون بہ گیا کہ نقاہت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اور خبر یہ اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، جس سے کہ پھر اور حوصلے پست ہو گئے تھے مسلمانوں کے۔ تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ جو بڑا اینٹی کلائمیکس تھی غزوہ بدر کے بعد، یعنی ایک ہی سال پہلے جو صورت بنی تھی، 313 وہ بھی تقریباً نہتے، ہتھیار بھی موجود نہیں تھے، وہ تو گئے تھے، گھر سے نکلے تھے اصل میں ایک قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، وہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی جنگ کی صورت پیش آ جائے گی، لہذا ہتھیار بھی انہوں نے کوئی اہتمام کے ساتھ ساتھ نہیں لیے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فتح دی، اور 70 جو ہیں کفار کے تمام بڑے بڑے سردار کھیت رہے، وہاں قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ اس سے جو مورال تھا مسلمانوں کا وہ بہت اونچا، اور جو ایک سمجھئے کہ ہیبت قائم ہو گئی پورے جزیرہ نما عرب میں۔ لیکن ایک ہی سال ایک مہینے بعد، یہ 13 مہینوں کے بعد ہی صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو گئی، اور معاملہ کیا ہے کہ غزوہ احد کے اندر وہ پھر مورال نیچے آ گئے۔ ان حالات میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے آج کل کے حالات میں نہایت تسکین بخش بھی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے، یہ معاملات جو ہیں کوئی نئے نویلے نہیں ہیں۔ جیسے بار بار قرآن مجید میں حضور سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے، وما کنت بدعا من الرسل، اے نبی کہہ دیجئے میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے ہیں، رسولوں کے لیے ناکامیاں بھی آئی ہیں۔ اس وقت کا تصور کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تشویق دلا رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے کہ نکلو اب کفار کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آؤ، اور پوری قوم نے کورا جواب دے دیا تھا۔ کیا بیتی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو، اس کا اندازہ آپ کیجئے کہ 600,000 کے قریب، تورات یہ بتا دی ہے، بک آف ایکسوڈس جو ہے، کتاب الخروج، اس کے اندر تفصیل بتائی گئی ہے، 12 قبیلے تھے، ایک قبیلے کے اتنے ہزار آدمی، دوسرے کے اتنے ہزار آدمی، تو 600,000 افراد تھے، ان میں سریے، عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کو نکال دیجئے، کم سے کم 1/3 تو ہوں گے کہ جو قابل ہوں اس کے کہ وہ جنگ میں حصہ لے سکے، 200,000 تو ہوں گے۔ گورا جواب دیا، فضب ان تب عرب و کا فقات قائدون، بات وہیں کہ وہیں رہ گئی، اور شرین بیزاری تاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور کہا رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، باقی کسی پر میرا اختیار تو نہیں ہے. اور یہ جواب کورا دیا ہے. حالانکہ دو افراد اور بھی تھے، حضرت یوشع ابن نون جو بعد میں نبی ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور ایک اور کالب بن یفنہ، وہ دو صحابہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کے انہوں نے ساتھ دیا. یہ چار آدمی کیا کریں گے، چار آدمیوں سے جنگ تو نہیں لڑی جاتی، لہذا وہ پروسیس وہیں رک گیا. تو اس طرح کی کیفیات آئی ہیں، نبیوں کو درپیش ہوئی ہیں. فرمایا ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. دیکھو جن کیفیات کے ساتھ آج تم دو چار ہو ان کے ضمن میں کچھ وضاحت کے طور پر ہم یہ آیات تمہیں عطا کر رہے ہیں. بیان للناس وضاحت ہے لوگوں کے لیے، یہ صورتحال کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، اب اس کا علاج کیا ہے. وہ ھدی وموعظۃ للمتقین، جن لوگوں کے دلے میں اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، معاوضہ بھی ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم العلون ان کنتم مؤمنین. اور دیکھو نہ کم ہمتی کا مظاہرہ کرو. کل ایک اشتہار کی شکل میں نوائے وقت میں یہ شائع کر چکا ہوں یہ مضمون، اور مجھے خوشی ہوئی کہ کل دوپہر میں پھر ایک صاحب کا فون آیا. وہ کراچی سے آئے تھے اور رو رہے تھے، ان کی گگی بندی ہوئی تھی فون پر، اور انہوں نے کہا اور شکریہ ادا کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو مر گئے تھے بالکل، یہ آج آپ کا یہ اشتہار پڑھا ہے تو جان میں جان آئی ہے، دل کو تسکین حاصل ہوئی. تو اہل ایمان کے لیے دل کی تسکین کا یہ بندوبست قرآن مجید میں اس وقت نازل ہوا تھا جب ان کے دل بہت زخمی تھے، بہت زخمی تھے. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھینک دی تھی کہ اب جب محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کاہے کے لیے لڑنا ہے. جس پر لوگوں نے کہا کہ اگر حضور نے اپنی جان دی اس مقصد کے لیے تو ہمیں بھی تو اپنی جانیں دینی ہے، پھر وہ اٹھے دوبارہ. لیکن وقتی طور پر جو ہے دل شکستگی، افسردگی، اس کا تو اس کا ظاہر بات ہے کہ مادی حالات کا تاثر تو ہوتا ہے. اب حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے جب انتقال ہو رہا تھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس پر کچھ بعض صحابہ نے کہا بھی آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. یعنی ظاہر بات ہے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ راضی و رضا رب، پھر یہ آنسو کیسے؟ اور آپ ایمان کے قابل ترین مقام پر ہیں. حضور نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، ہم کہتے یہی ہیں کہ اے اللہ جو تیری مرضی ہے اس پر راضی ہے، باقی یہ ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہوئی ہے، اس کا ظہور ہے. تو مادی اسباب و واقعات سے، اتار چڑھاؤ سے تاثر ہو جانا یہ کوئی نقیز نہیں ہے ایمان کا یا توکل کا. لیکن یہ کہ ہمت کم ہمت ہو کر بیٹھ رہنا، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا، عمل سے بالکل دستکش ہو جانا، یہ جائز نہیں. اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، اس کو جاری رکھو. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تو کم ہمتی کا مظاہرہ کرو نہ رنج اور غم کا زیادہ جو ہے اس میں مبتلا ہو. یعنی یہ کہ فوری سا ایک تاثر ہو جانا تو وہ تو بالکل صحیح ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن زیادہ دل میں اس کا رنج کا بیٹھ جانا وہ پھر ایمان باللہ کے منافی ہے. وہ تو یہ ہے کہ راضی برضائے رب، پروردگار جو تیری طرف سے آیا ہے ہمیں بسر و چشم قبول ہے، جو مزاج یار میں آئے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. یہ کیفیت ایمان کا لازمی تقاضا ہے، راضی برضائے رب. اس اعتبار سے غم جو ہے فوری ایک تاثر، وہ تو قابل معافی ہے، لیکن اس کا دل میں بیٹھ جانا، اب ظاہر بات ہے غم دل میں بیٹھ جائے گا تو قوا متاثر ہوں گے، پھر جد و جہد نہیں ہو سکے گی، پھر محنت نہیں ہو سکے گی، پھر کوشش نہیں ہو سکے گی، لہذا اس سے روک دیا گیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور دیکھو ہمارا پختہ وعدہ تم سے یہ ہے کہ اگر تم مومن رہے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے، سب سے اونچے ہوگے. یہ وعدہ ہے اللہ کا جمیع اہل ایمان سے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. امتحانات تو آئیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایسی سچویشن بھی سامنے آئیں گے کہ محسوس ہوگا کہ بس اب خاتمہ ہے، اب بات ختم ہو گئی بالکل، جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہو گیا تھا. لیکن یہ کہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اگر لوگ ثابت قدم رہیں، جمے رہیں، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں تو پھر پختہ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن رہے، تم نے ایمان کا ثبوت دیا، تو سب سے اونچے تم ہی رہو گے. اعلی، اعلی کی جمع یا اعلون، اعلی کہتے سب سے اونچے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل. دیکھو مسلمانوں، اگر تمہیں آج ایک چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، گھاؤ لگا ہے، تمہارے 70 شہید ہو گئے، تو غور کرو تمہارے دشمن مشرکین مکہ، انہیں اس سے بھی بڑا چرکا لگ چکا ہے. تمہارے تو سوائے ایک حضرت حمزہ کے اور مصعب بن عمیر کے اور کوئی عظیم شخصیات نہیں تھی کہ جو شہید ہوئی ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی نہیں، ان کے تو سب سارے کے سارے سردار مارے گئے تھے، سردار مارے گئے تھے 70، تو انہیں بھی ایک بہت بڑا چرکا لگ چکا ہے. اب یہ شمالی اتحاد بھی مسلسل 6 سال سے شکستیں کھا رہا کہ نہیں کھا رہا، اس کے پیچھے بھارت بھی ہے، ان کے پیچھے ایران بھی تھا، ان کے پیچھے روس بھی، ان کے پیچھے امریکہ بھی، ان کے پیچھے سینٹرل جو ہے ایشیا کی ریاستیں بھی، ادھر بے یارو مددگار، دنیا میں کوئی ساتھی نہیں. کہنے کو پاکستان تھا سپورٹ کرتا تھا لیکن کوئی اس نے اسلحہ سے یا کسی اور ذریعے سے مدد نہیں کی. ایمبیسی تھی اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہے، باقی اور مزید صرف 2 ملکوں نے ایمبیسی کھولنے کی اجازت دی اور ریکگنائز کیا تھا، ایک سعودی عرب نے اور ایک یونائٹڈ عرب امیریٹس نے، اور دونوں نے جیسے یہ معاملہ ہوا ہے ایمبیسی ختم، سفارتی تعلقات ختم. کوئی دنیا میں ان کا ماننے والا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، ساری دنیا دشمن، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، اڑے رہے، اور یہ ساری قوتیں جو تھیں وہ سب مل کر بھی انہیں شکست نہیں دے سکی. اور بار بار جو ہے انہوں نے کوششیں کی، مزار شریف لینے کی تو سر توڑ کوششیں جو ہے ان کی ہوئی ہیں بار بار، لیکن ہر مرتبہ جو ہے انہیں منہ کی کھائی ہے. کبھی وقتی طور پر پسپائی ہوئی بھی ہے، چھوڑ دیا ہے اگر اس علاقے کو، تو پھر دوبارہ حملہ کر کے طالبان نے پھر واپس لیا. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ جو دن ہیں ہم انہیں پلٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، اونچی اونچ ہو نیچ نہ آئے تو آزمائش کیسے ہوگی؟ سرد و گرم کے اندر تمہارا امتحان لینا ہے تاکہ ہر طرح کی آزمائشوں میں سے تم گزرو اور پھر اپنے ایمان کا ثبوت دو. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ہے معاملہ الٹ پھیر میں رہتا ہے، یہ دن جو ہے یہ لوگوں کے مابین گردش میں رہتے ہیں، کبھی اچھے دن ہیں تو کبھی برے دن ہیں، کبھی فتح کا معاملہ تو کبھی کوئی عارضی شکست بھی آ گئی ہے، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں، آزمائیں. بولے یعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھ لے کہ کون ہے واقعی صاحب ایمان، کون ویسے ہی صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کون واقعتاً مومن ہے، کون ہے وہ لوگ کہ جو حقیقتاً ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اس پر واقعی پورے اترنے والے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دے. یہ مراتب عالیہ جو ہیں آخر تمہاری اس امت کو بھی تو حاصل ہونے چاہیے. اب سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر، شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب انہیں جو اللہ نے مقام دیا، جو عطا کیا ہے، وہ تو ہمیں وہاں جا کے معلوم ہوگا نا کہ کیا ان کا کی پذیرائی ہوئی اور کیا اعزاز ہوا، کیا تکریم ہوئی، وہ یہاں تو ہمیں معلوم نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو یہ شہادت کا مرتبہ عظمہ عطا کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اس کو یہ نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے ہرگز کوئی محبت نہیں، ظالم ہرگز پسند نہیں، مشرکین سے کوئی اللہ کا جو ہے وہ دوستی کا معاملہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم پر یہ آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ شاید یہ مشرک جو ہے مکے والے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا. لیکن تمہاری اپنی تربیت کے لیے لازم ہے، تمہارے اپنے اندر چھانٹی کرنے کے لیے لازم ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کون واقعتاً صاحب ایمان ہے اور کون صرف زبانی کلامی ایمان کے دعوے دار ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. دیکھیے وہ لفظ اب آ گیا تمحیص، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. اردو میں ہم کہتے ہیں بحث و تمحیص، بہت سی بحث و تمحیص کے بعد یہ بات طے پائی. اس میں عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ بحث کے معنی ہوتا ہے کریدنا، جیسے کوا جو ہے چونچ سے کریدتا ہے زمین کو، شاید کوئی دانا نکل آئے، کوئی کھانے کی چیز نکل آئے، یہ کریدنا ہے. اب کریت کا جو چیز نکلی اس کی چھانٹی کرنی ہے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. تو بحث کے معنی کریت، کھود کریت، کسی شے کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے تفتیش کرنا. اور تمحیص کے معنی ہے اب چھانٹی کر لینا، صحیح کا غلط سے اور صحیح حق کا باطل سے علیحدہ علیحدہ کر دینا. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے. کس چیز سے؟ نفاق کے روگ سے. ایک تو اہل ایمان علیحدہ ہو جائیں، اس بھیڑ سے جس میں منافقین بھی شامل ہیں، منافق علیحدہ ہو جائیں اور اہل ایمان علیحدہ ہو جائیں. اور نمبر دو یہ کہ اہل ایمان میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی بھی کمزوری ہے، ضعف ایمان ہے، کسی درجے میں کوئی روگ اور مرض اور بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، جو ابھی نفاق کی حد تک تو نہیں پہنچا ہے وہ مرض، لیکن یہ کہ ضعف ایمان کے کچھ آثار ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ اس کے بعد جب علیحدہ ہو جائیں گے بالکل اہل ایمان، یکسو ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اب جو رہ گیا وہ کافروں کا جو ہے اب وہ ہے، پھر اللہ ان کو مٹا دے، جیسے آپ کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں کسی باغ میں اور پھر آگ لگا دیتے ہیں، لیکن عام پورے باغ کو آگ نہیں لگائی جاتی، بلکہ پہلے کوڑے کرکٹ کو جمع کر لیا جاتا ہے، سوکھے پتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اسے جمع کر کے پھر آگ دکھائی جاتی. اب حسب تم ان تدخل الجنہ، اب یہ وہ قاعدے والی بات ہے جو قرآن مجید میں تین مرتبہ تقریباً انی الفاظ میں آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، اور سورہ توبہ میں بھی. ہم حسب تم ان تدخل الجنہ، اہل ایمان کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون ہے حقیقتاً جہاد کرنے والے. ویعلم الصابرین، اور جب تک کہ اللہ دیکھ نہ لے کون ہے صبر کرنے والے، جم جانے والے، ڈٹ جانے والے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ جس سے اس وقت ہمارے بھائی افغانستان میں، طالبان افغانستان دو چار ہیں، بڑی آزمائش ان پر آئی ہے، بڑا سخت وقت ان پر آیا ہے، اور ان کے یقیناً جو ہے اس وقت کچھ نہ کچھ ان کے اپنے حوصلوں کے اندر بھی کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہوگی، سب کے نہیں، جو ان کی قیادت ہے، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کے اندر تو وہی عظمت ہے، وہی پختگی ہے، وہی ان کا ارادہ جو ہے پورے طریقے سے جوان ہے، کھڑا ہے، کسی درجے میں بھی ضعف کے آثار نہیں ہے. ایک ظاہر بات ہے کہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں، اب اس سے ایک اور سبق ہمیں ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انقلاب جو ہے اسلامی انقلاب، اس کے لیے خاص پروسیس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں ملتا ہے. اس پروسیس میں پہلے دعوت، پھر تربیت، تنظیم، اس کے مراحل سے گزرے بغیر اگر آپ نے نہ تو زمین جو ہے اس میں ہل چلایا، محنت کی نہیں، نہ بیج ڈالا، نہ اس کی کوئی سیرابی کا بندوبست کیا، اچانک آپ کو فصل مل گئی، تو فصل جو ہے اس کی آپ کو قدر و قیمت نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے محنت کی تھی، ہل چلایا تھا، آپ نے بیج بویا تھا، آپ نے پھر فصل کو سیراب کیا تھا، آپ پاشی کی تھی، اس کی حفاظت کی تھی، اور اب آپ لے کر آئے ہیں دانے، تو معلوم ہوا کہ اس دانے کی شکل میں در حقیقت آپ کی محنت اور مشقت ہے. افغانستان میں اس منہج انقلاب نبوی کے مطابق کوئی کام ابھی نہیں ہوا تھا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے حادثاتی طور پر صورتحال ایسی بنی کہ پہلے وہاں پر شاہ ظاہر شاہ جو تھے بادشاہ، ان کو ڈپوز کیا ان کے چچا داد بھائی نے، داؤد نے، پھر یکے بعد دیگر کئی کمیونسٹ رجیمز آئیں، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے نے تیسرے کو کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد روسی فوج آ کے داخل ہو گئی. اب یہ مرحلہ وہ تھا کہ پورا افغانستان جو ہے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ افغان قوم کے اندر دینی معاملہ تو کوئی زیادہ نہیں تھا، یعنی سمجھ لیجئے نماز روزے کا ہو جانا اور بات ہے، اور ایک دین کی حقیقت کا دل میں ہونا اور بات ہے. وہ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں، نماز روزہ ان کی گویا کہ ان کی تہذیب کا جز ہے. مثلا روزہ نہ رکھنے کو وہ بزدل ہی سمجھتے ہیں، یعنی روزہ نہ رکھنے والا جو ہے بزدل ہے. یہ ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی ایک تہذیب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً ان کے اندر ایمان، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی غلط کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو افغانستان کے حالات اس سے مختلف نہیں تھے، لیکن ان میں ایک چیز ہے، جذبہ حریت جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، کسی کے غلام وہ کبھی نہیں رہے. بس اس پر پوری قوم کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جو حشر، اور اس چونکہ امریکہ پشت پر تھا، صرف قوم کے کھڑے ہونے سے وہ بات نہیں بن سکتی تھی، امریکہ کی سپورٹ تھی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا سٹنگر میزائل نے آ کر تو اصل میں جو ہے جنگ کا پاسا بدلا ہے. لیکن بہرحال چونکہ قوم جو ہے کھڑی ہوئی، 10 لاکھ آدمیوں کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، تو وہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی وہ بھی. لیکن اس کا آپ نے دیکھا کہ اسے نہایت شرمناک شکست ہوئی، واپس جانا پڑا، پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور پھر اسی کے صدمے کی وجہ سے وہاں وہ حالات پیدا ہوئے کہ پھر وہ بالکل منتشر ہو گئی، اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ تحلیل ہو گئی، ختم ہو گئی. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد بدقسمتی سے، چونکہ یہ خالص اسلامی جذبے کا جہاد تو تھا ہی نہیں، تو آپ تو گواہ ہیں اس کے کہ میں نے کبھی اس کو جہاد فی سبیل اللہ جو ہے انکوالیفائڈ جو ہے کبھی نہیں مانا. میں نے یہ کہا تھا ان میں سے جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اصل نیت یہی ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے ان کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج بحثیت مجموعی یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، آزادی کے لیے جہاد ہے، اور ایک مسلمان قوم آزادی کے لیے جہاد کرے تو یہ بھی جائز جہاد ہے، اور اس میں اگر جان جاتی ہے تو شہادت ہے، یہ میرا موقع. لیکن چونکہ یہ خالص اسلامی اصولوں پر نہیں تھا لہذا اس کے بعد فساد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا، پھر یہ آپس میں گروہ جو ہے وہ آج جو بڑے شادیانے جو ہیں فتح کے بنا رہے ہیں شمالی اتحاد والے، یہ کتنا عرصہ لڑتے رہے آپس میں، خونریزی ایک دوسرے کی ہے، لاکھوں آدمی ایک دوسرے کے مارے، اور یہ کہ اصل کابل جو برباد اور تباہ ہوا تھا وہ تو ان کے آپس کے، وہ تو فوج رشین آرمی کے جانے کے بعد ہوا تھا. اس حالت میں ایک ایسی فضا تیار ہو گئی تھی کہ ناک میں دم آ گیا تھا تمام افغانوں کے کہ یہ وار لارڈز جو ہیں، ہر علاقے کے اندر کوئی کمانڈر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے 100-150 مسلح لوگ موجود ہیں، اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے، جو بھی وہاں سے گزرے گا اسے ٹیکس دینا پڑے گا، اب یہ کہ جو بھی گزرنے والوں میں سے جس کو چاہے لوٹ لے کھسوٹ لے، جب کچھ لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا بہت بے پناہ، تب یہ ملا عمر، یہ تو ایک مسجد میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، یہ اس جہاد میں شامل تھے، روسیوں کے خلاف جہاد میں شامل تھے، لیکن کوئی نمایاں حیثیت ان کی نہیں تھی. جیسے ہم بڑے بڑے نام سنتے تھے، گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور ربانی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی حیثیت نہیں تھے. میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تھرڈ لائن کے، تیسری لائن کے کمانڈروں میں سے تھے، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو فساد کی شکل بن گئی تو جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، قندھار میں جا کر ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہاں ایک عورت پہنچی ہے فریاد لے کر کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہ پاس میں جو پھاٹک لگا کر بیٹھا ہوا ہے ایک افغان، اور اس نے جو ہمارے سارے مردوں کو قتل کیا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بے حرمتی کی ہے. تب اس کی اندر جو ایک حبیت دینی بھی کہہ لیجئے اور حبیت ایک جو ایک انسان کے اندر کردار کی پختگی ہوتی ہے، اٹھا یہ اللہ کا بندہ، انہیں کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، جا کر ان کو سرزنش کی، انہیں وہاں سے بے دخل کیا، اور پھر کہا کہ اس کام کو آگے بڑھاؤ. چونکہ تمام افغان جو ہے سخت پریشان ہو چکے تھے، ان کے دانت میں دم آ چکا تھا، لہذا انہوں نے ویلکم کہا، کوئی خاص بڑی لڑائی بھی نہیں ان کو لڑنی پڑی، اور اکثر جگہوں پر جہاں گئے لوگوں نے جو ہے ویلکم کہا، ہتھیار یہ چھینتے چلے گئے. اور یہ ان کا کمال ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو ان پر فضل و کرم ہوا کہ پورا 95% افغانستان پر ان کا قبضہ ہوا اور پورا امن و امان قائم ہو گیا، پورا امن و امان. کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی راہزنی، کچھ نہیں. بہرحال یہ صورتحال، اب پوری دنیا کا ظلم، پوری دنیا کی زیادتی یہ ہے کہ انہیں تسلیم نہیں کیا گیا. 5 سال تک ایک ملک کے 95% حصے پر ایک حکومت کا قبضہ ہے، دارالحکومت کابل پر ان کا قبضہ ہے، تسلیم کوئی نہیں کر رہا. 5% میں وہ شمالی اتحاد والے بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا کو معلوم ہے ان بدماشوں نے آپس میں لڑ کر برباد کیا ہے افغانستان کو، لیکن ان کو تسلیم کیا ہوا ہے. یہ ظلم ہے، یہ دھاندلی ہے جو عالمی سطح پر ہوئی ہے، ورنہ انہیں تسلیم کیا گیا ہوتا، ان کو سیٹ ملی ہوتی یونائٹڈ نیشنز کے اندر، تو اسامہ کے معاملے میں بھی کوئی مفت و شنید کا معاملہ ہوتا، پتا چلتا. لیکن یہ کہ ان کو تو اچھوت بنا کر رکھا گیا، پوری دنیا کے اچھوت، کوئی جو ہے ان کے ساتھ کوئی راسواب واسطہ نہ رکھے. بہرحال ان پر جو بیتی ہے وہ بیتی ہے، لیکن میں نے آپ نے کل دیکھا ہوگا اگر اشتہار جو نوائے وقت میں نے شائع کیا تھا، اور شاید آج یہاں ایک لیفلیٹ کی حیثیت سے تقسیم بھی ہو جائے گا، کہ علامہ اقبال نے اسی زمانے میں یہ جو میں نے آپ کو شعر سنائے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر، اور یہ کہ حضور کی خدمت میں آپ گینا لے کر گئے جس میں کہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو تھا، اسی زمانے میں چونکہ ترکوں پر بے تحاشا جو ہے اس وقت مصائب آئے تھے، یہ جو بلقان وار تھی پچھلی صدی کی شروع میں ہوئی ہے، یہ سارے علاقے ترکوں کے تھے، سلطنت عثمانیہ کے تھے، یہ کوسوو اب جو نکل کے آ رہا ہے اور بوسنیا، یہ تقریباً پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکوں کے زیر نگین تھا، اور اس پر جو ظلم ہوئے ہیں جس طریقے سے کہ پھر ترکان عثمانی کو مصائب سہنے پڑے ہیں، اس پر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا. عثمانیوں سے مراد ہے یہ عثمانی ترک، آٹومان ترکس، اس لیے کہ در حقیقت یہ جو تاتاری ہورس تھے جنہوں نے کہ 13ویں صدی میں 17ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں پر بہت شدید مظالم کیے تھے، کروڑوں کو قتل کیا تھا. پھر جب ایمان لے آئے تو ان کے مختلف قبیلے تھے، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران کے اندر حکومت بن گئی، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ کے اندر عرب ممالک میں، اور ترکان عثمانی ان کے ایک سردار تھے عثمان نام کے، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نہیں ہے، یہ ایک ترک سردار، انہوں نے حکومت قائم کی ایشیا مائنر میں، اناطولیا جو کہلاتا ہے، ترکی کا وہ حصہ جو ایشیا میں ہے. یہاں سے پھر جو یہ ترکان عثمانی نکلے ہیں تو پھر یہ کہ انہوں نے مشرقی یورپ جو ہے فتح کیا ہے، ویانا کا محاصرہ کیا ہے، قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے، سلطان محمد فاتح نے فتح کیا قسطنطنیہ کو، جو صحابہ کرام نہیں کر سکے تھے، اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں پہلا حملہ مسلمانوں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں فتح نہیں ہو سکی تھی. آپ کو معلوم ہے ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ حضور کے جو میزبان تھے مدینے میں، جو آپ نے چند دن گزارے ہیں ان کے گھر میں گزارے ہیں، پھر مسجد نبوی کا حجرا بن گیا تو وہاں منتقل ہو گئے. وہ جو میزبان رسول تھے وہ 90 برس سے زیادہ عمر کی تھی اس وقت تھے، لیکن انہوں نے چونکہ یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو پہلا لشکر جائے گا جو شہر قیصر پر، مدینۃ القیصر، قیصر روم، اس کے شہر پر حملہ کرے گا، وہ سب کے سب مغفور ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، ان کا میں بھی جاؤں گا. بہت بوڑھے تھے، انہیں تو ساتھ لے کر گئے لوگ، اور پھر یہ کہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے فصیل سے قریب ترین لے جاؤ، وہاں دفن کر دو، میں یہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. جب انتقال کے وقت وصیت کی ہے تو وہ عجیب بات یہ کہ اس وقت جو سپہ سالار کون تھا، یزید ابن معاویہ، حضرت معاویہ کا بیٹا یزید، وہ سپہ سالار. تو اس نے کہا تھا، کیونکہ وہ فصیل کے اوپر تو موجود تھے رومی عیسائی، کہ ہم اپنے نبی کے ایک صحابی کو یہاں دفن کر رہے ہیں، اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی تو سن لینا، پھر تمام بلاد اسلامیہ میں کوئی عیسائی نہیں بچے گا، لہذا ان کی قبر کی کوئی بے حرمتی کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوئی. حالانکہ یہ تو کئی 100 سال بعد جا کے قسطنطنیہ فتح ہوا ہے، اس وقت تو نہیں ہوا تھا. وہ قبر آج بھی موجود ہے، اس کا جا کے لوگ زیارت کرتے ہیں، مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا. بہرحال یہ صورتحال جو ہوئی تھی، رومن امپائر جو ہے اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، یہ صورتحال در حقیقت اب جو بن گئی ہے شکل، وہ اس میں یقیناً ہمارے لیے اندوہ ہے، غم ہے، رنج ہے. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. علامہ اقبال نے تو امید ظاہر کی تھی کہ اس سے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جب لاکھوں کروڑوں ستارے جو ہے ان کی موت واقع ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے، دن جو ہے سحر پیدا ہوتی ہے، گویا کہ ان کا ڈوب جانا، ختم ہو جانا ایک طرح کی موت ہے، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو میں نے یہ لکھا ہے اس اشتہار میں کہ اگرچہ حضرت علامہ کی وہ توقع تو پوری نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ترکان عثمانی پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کے نتیجے میں اسلام کی کوئی نشت ثانیہ، اسلام کا کوئی دوبارہ دنیا میں غلبہ وہ شروع نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد حکومت قائم ہوئی مصطفیٰ کمال پاشا کی، جس نے ترکی میں سے اسلام کی جڑیں کھود کھود کر نکالنے کی پوری کوشش کی ہے. عربی زبان ممنوع، اذان عربی میں نہیں ہو سکتی، نماز عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اور لباس جو ہے وہ بھی لازمن پہننا پڑے گا یورپین لباس، کوٹ پینٹ، عورتوں کے برقع ختم. یہ سارے کام کس نے کیے تھے؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے. اللہ نہ کرے کہ یہ دن اندیشہ ہے، کیونکہ ہمارے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہیرو سمجھتے ہیں. ابتدا میں علامہ اقبال نے بھی انہیں ہیرو سمجھا تھا، جبکہ یہ تبھی ابھی ان کا نقشہ سامنے نہیں آیا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کا، لیکن بعد میں جب ان کے دچھن سامنے آئے، جب خلافت کو انہوں نے ختم کیا تو ترک نادا کا خطاب دیا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. لیکن اس وقت انہیں ابتدا میں بڑی توقع تھی، لیکن پھر کہا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. وہ روح شرق انشاءاللہ تعالی افغانستان سے برآمد ہوگی، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، یہ عثمانیوں کی بجائے شعر میں افغانیوں کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہماری جو ہے یہ غلط ثابت نہیں ہوگی. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. آج آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا غالباً آخری دن ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو ایک یہ تقسیم ہوا ہے جس میں کچھ احادیث کا تذکرہ ہے. عام طور پر تو رمضان مبارک کی آمد سے قبل روزے کی حکمت, روزے کی فضیلت, قرآن کی فضیلت, قرآن کا مرتبہ و مقام, ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. اس مرتبہ صورت یہ تھی کہ پچھلے جمعے میں تمہیں یہاں تھا ہی نہیں. ویسے میں نے پچھلے اتوار کو ایک تقریر کی ہے کہ جو میں چار تقریروں میں جو مواد دیا کرتا ہوں, میں نے ایک تقریر میں پچھلے اتوار کو قرآن آڈیٹوریم میں وہ سارا مواد دیا ہے, اور وہ کوئی سوال جواب ملا کر کوئی سوا دو گھنٹے کی نشست ہو گئی تھی. اس کے کیسر بھی غالباً یہاں موجود ہوں گے, جو حضرات بھی چاہیں لے لیں. اس کے علاوہ یہ کہ عظمت صوم اور فضیلت صیام و قیام رمضان مبارک, اس پر میرے کتابچے موجود ہیں, ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ ذہن تیار ہو جائیں. اس وقت میں صرف آپ کو تین حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ کے پاس یہ جو لیفلیٹ موجود ہے تاکہ آپ بھی الفاظ کے حوالے سے اس کے ترجمے کو ذہن نشین کرتے جائیں. دیکھیے پہلی حدیث ہے عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, قال انہوں نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن. دیکھیے اس اعتبار سے یہ بہت مناسب ہے, مناسب حال ہے, 29 شعبان ہے, نظری طور پر تو امکان ہے کہ 30واں دن بھی آ جائے, لیکن غالباً اس کی کوئی صورت نہیں ہے, اس لیے کہ سعودی عرب میں تو آج روزہ ہو چکا ہے, عرب امارات میں بھی آج روزہ ہے, اور تقریباً سب کا اتفاق ہے کل روزہ ہوگا. اس اعتبار سے آج شعبان کا آخری دن ہے. تو جیسے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, بعین ہی وہی کیفیت آج ہماری ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. یہ خطبہ لمبا ہے لیکن میں نے اس کے صرف ابتدائی تین چار جملے جو ہیں وہ یہاں پر نقل کیے ہیں, ایک خاص موضوع پر چونکہ گفتگو کرنی ہے. فقال, حضور نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ. یہ ذل کہتے سائے کو, درخت کا سایہ. اور آپ نے انگریزی کی ایک کہاوت ضرور سنی ہوگی, کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, آنے والے واقعات جو ہیں ان کا ایک سایہ پہلے سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو آخری دن جو ہے شعبان کا, تو ابھی رمضان تو نہیں آیا لیکن آنے والا دن رمضان کا گویا کہ اس کا سایہ جو ہے شعبان کے آخری دن میں پڑ گیا ہے. تو گویا کہ اس وقت تم اس کیفیت میں ہو کہ ایک بہت عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے, وہ مہینہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. قد اضلکم شہر عظیم, شہر مبارک, یہ مہینہ ہے بہت برکتوں والا. برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے میں جو خیر مزمر ہو اس کو باہر لے آنا, ظاہر کر دینا. مام مبارکہ, پانی برکت والا, زمین کے اندر رویدگی, زمین کے اندر موجود ہے سب کچھ, بیج بھی پڑے ہوئے جو ڈورمنٹ, پانی آتا ہے تو وہ زمین میں سے سبزے کو نکال کر لے آتا ہے. اسی معنی میں قرآن مبارک ہے, ہذا کتاب مبارک انزلناہ, یہ کتاب مبارک ہے. انسان کے اندر جو خیر ہے, اس کے روح کے اندر, اس خیر کو نکال کر برآمد کر کے لانا, ظاہر کرنا, بروئے کار لانا, یہ قرآن کا کام ہے. انسان کے اندر خیر ہے, نور ہے, ہمارے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے وہ نورانی ہے. تو قرآن مجید اس روح کو برآمد کرتا ہے, جیسے کہ پانی جو ہے وہ زمین میں سے اس کی روئیدگی کو, سبزے کو نکال کر باہر لاتا ہے. تو یہ مہینہ بھی مبارک ہے, یہ انسان میں سے نیکی کے جذبات کو ابھار کر لاتا ہے, نیکی کو آسان بنا دیتا ہے, بدی کو مشکل کر دیتا ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ شیاطین اس میں بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی برائی کے داعیات کم ہو جاتے ہیں. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے. ظاہر بات ہے یہاں حضور حوالہ دے رہے ہیں قرآن مجید کی سورت کا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو وہ رات جو ہے وہ تو جس کو مل جائے بڑا نصیبے والا آدمی ہے, اور اس میں اگر وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہو, اللہ سے اگر وہ استغفار کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر لگا ہوا ہو, تو نہایت نصیب والا, صاحب نصیب. اب اس کے بعد جو جملے دو آئے ہیں وہ بہت اہم ہیں. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ سیام جو عام خیال ہے کہ صوم کی جمع ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بھی مصدر ہے. ساما یصوم صومن و سیامن، یہ دو مصدر ہیں. اسی طرح قاما یقوم قومن و قیامن، اسی طرح قاما یقوم سے بھی دو مصدر ہیں. تو جعل اللہ سیامہ فریضتن و قیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس میں روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے، اور قیام اللیل رات کو کھڑے رہنا اسے تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز تو پورے سال میں پڑھی جا سکتی، یہاں خاص اس رمضان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور لفظ تہجد نہیں آیا، قیام اللیل آیا ہے. قیام اللیل کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے لحاف میں یا کمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات بھر سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات یا ان میں سے کچھ کم کر لو، ایک تہائی رات ہو جائے گی، یا آدھی پر اضافہ کرو وہ دو تہائی بن جائے گی، کم سے کم ایک تہائی رات اور زیادہ دو تہائی، لیکن درمیان میں نصف، نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پھر اسی میں، اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں فرمایا گیا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، دو تہائی رات یا ایک تہائی رات یا آدھی رات، یہ ہے قیام اللیل. قیام اللیل کا اطلاق یہ ایک گھنٹے کی تراویح پر نہیں ہو سکتا. یہ تراویح کے نظام کا جو نماز ہے یہ حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں. قیام اللیل کی تشویق دے دی گئی، ترغیب دے دی گئی، اب چھوڑ دیا. جو جتنا جاگ سکے، جو تہائی رات جاگ سکے، جو آدھی شب جاگ سکے، جو دو تہائی جاگ سکے، جتنا بھی ممکن ہو. فرض کیوں نہیں کیا؟ کہ ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بہت شدید مشقت کرنی ہوتی ہے دن میں روزی کمانے کے لیے، کوئی مزدور ہے، کوئی اور جو ہے کسان جو ہے بڑی شدید محنت کرتا ہے اپنے کھیت کے اندر، ان کے لیے پھر دن بھر کی اس مشقت کے بعد ممکن نہیں ہے عملاً کہ اس قیام اللیل کا حق ادا کر سکے. لہذا فرض نہیں کیا اس کو. حضور نے بھی صرف یہ نماز جو تراویح کی ہے پڑھائی ہے تین دن با جماعت، لیکن وہ بھی تہجد کے وقت پڑھائی ہے، وہ نماز عشاء کے ساتھ متصل نہیں پڑھائی، اور آٹھ آٹھ رکعت پڑھائے. تہجد جو ہے عام طور پر حضور کی آٹھ رکعت ہوتی تھی، تو آپ نے وہی پڑھائی ہے. چوتھی رات کو بھی صحابہ منتظر رہے، کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ حضور برآمد ہو جائیں، تو حضور نہیں برآمد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے، اور اگلی صبح کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس مشقت کے اندر امت کو ڈالوں. البتہ آپ کے بعد پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، وہ بھی اسی حال میں گزرا. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی، انہوں نے ایک اجتہاد کیا. ہوتا کیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی کر لیتے تھے، چار چار چھ چھ آدمی جمع ہو گئے، کوئی ایک حافظ جو ہے اس کی خدمات حاصل کرنی، اور راتوں کو کھڑے ہیں آدھی رات تہائی رات یا دو تہائی رات، اور اسے قرآن سن رہے ہیں، یا مسجد نبوی کے اندر چند لوگ یہاں جمع ہیں، چند وہاں جمع ہیں، چند وہاں جمع ہیں، چند وہاں جمع ہیں، ایک ایک حافظ ہے وہ پڑھ رہا ہے باقی سن رہے ہیں. تو حضرت عمر کہیں شہر کا، آپ نے کہیں گشت لگائی، اس کے بعد تشریف لائے، دیکھا مسجد کے اندر یہ نقشہ ہے، آپ نے کہا یہ سب ایک امام کے پیچھے کیوں نہ پڑھیں؟ تو آپ نے ایک امام کے پیچھے اور بیس رکعت نماز، اور وہ عشاء سے متصل، اس لیے کہ شدید مشقت کرنے والا آدمی عشاء تو پڑھنی ہے اسے، اور عشاء کے فوراً بعد بیس رکعت نماز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، جس میں کہ پارا سوا پارا جو ہے انسان سن لے، یہ مشکل نہیں ہے. گھنٹہ لگے گا، سوا گھنٹہ لگ جائے گا، باقی رات اس کے پاس ہے، استراحت کرے. لیکن جس کے لیے بھی ممکن ہے یہ نماز تراویح جو ہے، یہ تو گویا کہ سب کے لیے عام ہو گئی، لیکن جس کے لیے بھی ممکن ہے رات کو جاگنا، تو جیسے یہاں فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیام لیلہ تطوعا، جس کے لیے ممکن ہے اس کے لیے تو پھر پسندیدہ یہی ہے، مطلوب یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ نصف شب یا دو تہائی یا ایک تہائی کم سے کم شب قرآن مجید کے ساتھ جاگے. اگلی دو روایتوں میں دیکھیے کس طور سے سیام اور قیام کو بالکل پیرلل طور پر لائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے روزے رکھے ماہ رمضان مبارک میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ سے اس کے اجر کا طالب بن کر، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو کھڑا رہا جاگتا رہا رات کو رمضان مبارک کی راتوں میں اللہ پر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں، ہم بدن ہیں. من صام رمضان من قام رمضان، اب صوم ایک گھنٹے کا تو نہیں ہے، دو تین گھنٹے کا تو نہیں ہے، یہ بڑے ہلکے روزے ہیں جو اب آج اس سارے میں آ رہے ہیں. پہلا روزہ بھی 12 گھنٹے اور 1 منٹ کا ہے، لیکن یہ کہ ذرا 11:30 تک بھی بات چلی جائے گی دسمبر میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تو سب سے ہلکے ہیں. 14-14, 15-15 گھنٹوں کے روزے بھی آتے ہیں، یہ تو صام رمضان ہے. تو قام رمضان بھی صرف یہ 1 گھنٹے کی ترابی سے تو حق ادا نہیں ہوتا. اب آگے چلیے، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی، اس کے آخری ٹکڑے میں لیلۃ القدر کی جو ہے فضیلت آئی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس خوش نصیب انسان کو لیلۃ القدر مل جائے اور اس میں وہ کھڑا رہے جاگتا رہے اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے گی. آخری تیسری حدیث میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بہت ہی عجیب حدیث ہے اور یہ بیہقی نے روایت کیا ہے، شعب الایمان ان کا جو مجموعہ ہے احادیث کا. عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر بن العاص جو فاتح مصر تھے، گورنر بھی مصر کے رہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے، وہ راوی ہیں اس کے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب پروردگار، انی منعتہم طعام والشہوات من نہار، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا دن بھر کھانے پینے سے بھی اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے بھی، فشفعنی فی، میری وجہ سے رکا رہا نا وہ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وہ یقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، منعتہم نوم باللیل، میں نے اسے روکے رکھا سونے سے رات کے وقت، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اب بتائیے رات کو سونے سے روکنا، 1 گھنٹے کی تراوی پر تو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے کون سوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عشاء کی نماز کے ساتھ متصل آپ نے 20 رکعت پڑھ لی، بہرحال جن کے لیے وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اور ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنت صحابہ کرام اور خاص طور پر سنت خلفائے راشدین بہت ضروری ہے، اس کے لیے یہ. لیکن جو اصل قرآن مجید کی روح سے اور حدیث شریف نبوی کی روح سے جو چیز لازم آتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کی راتوں کا حق یہ ہے کہ اس میں کم سے کم تہائی شب، اور اولا یہ ہے کہ نصف شب جاگے انسان، زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے 2/3 شب جاگے قرآن کے ساتھ، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا. تو حضور نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب یہ بات جو ہے ذرا قابل غور ہے، اس کے لیے جو پروگرام، ویسے عام طور پر تو بارہ تراویح ہی کا نظام دنیا میں چلتا ہے، لیکن یہ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کی بہت بڑی شخصیت، ان کی کتابیں جو ہیں فضائل والی وہ بہت دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں چھپی ہوں گی، انہوں نے اپنی خانقاہ میں یہ کام کیا تھا رات کو جاگنے کے لیے، کہ 4 رکعت تراویح پڑھ لی پھر منتشر ہو گئے. اب اپنے طور پر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اور کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا استغفار کر رہا ہے، 1/2 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگ گیا، پھر آ گئے، پھر جمع ہو گئے، پھر قاری صاحب آ گئے، جماعت کی شکل ہو گئی، پھر 4 رکعت پڑھ لی، پھر منتشر ہو گئے. تو تقریباً پوری رات وہ عشاء کی نماز سے لے کر اور پھر یعنی سحری تک تقریباً اس حال میں رات کو گزارتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا ان احادیث کا مقصد پورا کرنے کا کہ رات کو جاگے. ہم نے اس کے اندر جو شکل کی ہے، 16 سال ہو گئے اس کام کو شروع کیے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، بڑے پیمانے پر دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہوا ہے، میں خود عرب امیریٹس کے اندر کر چکا ہوں، امریکہ میں کر چکا ہوں، کراچی میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لاہور میں میں نے میرا خیال ہے کم سے کم چار پانچ مرتبہ تو میں نے کیا ہوگا، باقی میرے بیٹے کرتے رہے ہیں اور میرے ساتھی کرتے رہے ہیں، کراچی میں شاید 15-20 جگہ پر اس سال ہو رہا ہوگا. وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تراوی کے ساتھ حضرت عمر والی بات بھی قائم رہے، وہی 20 رکعتیں، لیکن ہر چار رکعتوں سے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کر دی جائے، تاکہ اب جو کھڑے ہوں گے اور قاری صاحب پڑھیں گے نماز میں تو کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں اترتا چلا جائے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ورنہ تو یہ ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ، بس یہ ہے ثواب تو مل گیا، ہم کھڑے رہے ہیں سنتے رہے ہیں، قرآن سنا ہے، ترابی ادا کی ہے، ثواب تو ملے گا لازمن. لیکن یہ کہ وہ جو اس کی برکات ہیں، اس کے جو انوار ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، اس میں جو حکمتیں ہیں، اس میں جو موعظہ ہے، نصیحت ہے، اس کے اثرات تو تبھی ہو گئے کہ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا. پھر اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، چار رکعتیں پڑھ لی، پھر بیٹھ گئے، پھر اسی طریقے سے جو اگلی چار رکعتوں میں پڑھا جانا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی. اس طریقے سے اللہ کا فضل سے 5-5.5 گھنٹے ہم لوگ لیتے ہیں ان تراویوں کے اندر، کبھی کبھی 6-6.5 گھنٹے بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ اس سال اب یہ میں اگرچہ بہت ضعیف ہو گیا ہوں، ہمت کم ہے، لیکن پھر بھی طبیعت میری مانی نہیں. پہلے تو میں نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا جو ہے وہ قرآن اکیڈمی کی مسجد میں یہ کام کر لے گا، عزیزم عارف رشید یا عزیزم عاقف سعید، لیکن پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. آخری وقت جب آیا ہے فیصلے کا، کیونکہ میں نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک جسم میں کوئی دم موجود ہے یہ کام میں جاری رکھوں، تو اس کے لیے پھر میں نے آخر کار طے کر لیا. میں آپ لوگوں سے مستدعی ہوں کہ میرے لیے دعا بھی کریں، کہ ارادہ میں نے کر لیا ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہمت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ قوت اگر ملے گی تو میں یہ کام کر سکوں گا. بہرحال یہ شروع کر دینا ہے، اور اس میں میں آج سے ہی معاملہ شروع کر رہا ہوں. اگرچہ یقینی بات نہیں کہ آج چاند ہو جائے، تقریباً یقین ہے لیکن پورا یقین تو نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد میں صرف 2 گھنٹے کا بیان کروں گا قرآن مجید کیسے نازل ہوا تھا، کیسے مرتب ہوا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. گویا کہ انٹروڈکشن ٹو دی قرآن، قرآن کا ایک تعارف جو ہے اس کی بنیادی اصطلاحات سے واقفیت ہو جائے. اور نمبر 2 سورہ فاتحہ کی تفسیر، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں ہم نے پڑھنی ہے، تو وہ ہے اصل نماز، نماز کا جو لب لباب ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. تو یہ 2 کام آج ہم کریں گے. 7:30 بجے قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد جو ہے جامع القرآن، اس میں نماز عشاء کھڑی ہوگی، اور نماز عشاء کے بعد ہم یہ کریں گے. اس کے بعد اگر چاند کی اطلاع آ گئی، فیصلہ ہو گیا رؤیت ہلال کی طرف سے، تو پھر تراویح پڑھ لیں گے آج بغیر ترجمے کے. ترجمے کے ساتھ تراویح جو ہے وہ کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کی کوشش کیجیے، تاکہ رمضان مبارک کا جو اصل حاصل ہے وہ آپ حاصل کر لیں، وہ مقصود حاصل ہو جائے. میرا جو اشتہار کل نوائے وقت میں چھپا تھا اور آج آپ کو مل جائے گا ہینڈ بل کی شکل میں، جس میں میں نے انہی آیات کا ترجمہ دیا ہے جو آج میں نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، امید ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اسلام کی نشت ثانیہ کی سحر جو ہے برآمد کرے گا. لیکن آخر میں میں نے لکھ دیا ہے کہ ہم جو بھی کام یہاں کرتے رہے، جو بھی طالبان کے حامی ہیں پاکستان میں، وہ جو کچھ کر رہے تھے انہیں جاری رکھنا چاہیے، احتجاج بھی جاری رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور پیسے کے ذریعے سے، اجناس کے ذریعے سے جو بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا وہ تعاون جاری رکھنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.